بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم لوگوں نے تقریباً ڈیڑھ دو سال پہلے جو سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس کا بنیادی عنوان یہی تھا کہ انسان شناسی، اس کے بعد شروع کرنے سے پہلے بھی ہم نے اچھی خاصی گفتگو کی تھی، ڈسکشن کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اعمال پر یا اخلاق پر بات کرنے کی طرف ہماری توجہ زیادہ رہتی ہے، لیکن اعمال اور اخلاق کا فائدہ انسان کو اسی وقت ہوتا ہے کہ جب بنیادی حقیقتوں کی معرفت ہو. یعنی کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات پتہ ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، نماز میں توجہ کرنا چاہیے، لیکن ہماری پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ نماز میں کیا ہونا چاہیے، کم و بیش سب کو اندازہ ہے، لیکن ہماری پرابلم ہے کہ ہم چیزوں کو جاننے کے باوجود ان کو کر کیوں نہیں پاتے. یعنی وہ کون سی رکاوٹ ہے کہ جو ہمیں ایک چیز کی نالج رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرنے دیتی. اور جتنے بھی علماء ہیں، بزرگان ہیں، اور قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو وہ اسی بات کا نچوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس معرفت کی کمی ہے. اچھا، معرفت کی تعریف بھی سمجھنا بہت اہم. معرفت کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو صحیح طریقے سے پہچاننا، اور پہچاننے کے بعد انسان کے دل پر اس کا ایک اثر قائم ہونا. اور جب تک ہمارے اوپر جسے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں اس کا اثر قائم نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم عمل کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہی چیز تھی جس پر ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے جس کو پہچاننا چاہیے وہ حقیقت خود انسان ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے، اس سے آگاہ نہیں ہوتے، ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ ان موسٹ آف دا کیسز غلط ڈائریکشن میں ہی جا رہا ہوتا ہے. تو میں نے یہ تھوڑی ابتدائی بات اس لیے کی کہ انشاءاللہ اب شاید ایک یا دو سیشنز میں ہم اس ٹاپک کو کلوز کر دیں گے جس حد تک ہم سے ممکن ہو سکا ہم نے بات کی. اور اس میں میں پھر یہ چاہوں گا کہ آخر میں آپ لوگوں کی طرف سے یا ہم لوگ ساتھ مل کر پھر ایک بہت اچھا برین اسٹارمنگ والا ایک سیشن رکھیں، ایک ڈسکشن والا سیشن رکھیں، کہ جس میں ہم اس بات کو انالائز کرنے کی کوشش کریں کہ ساری گفتگو سے ہم نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، ہماری معرفت کا لیول کیا بڑھا، اور اس سے بھی زیادہ اہم چیز کہ ہم ان تمام امور کو اپنی زندگی میں عملی طور پر شامل کرنے کے لیے کس حد تک آمادہ اور تیار ہیں یا کس حد تک کر چکے ہیں. کیونکہ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بھی ہمارے بزرگ علماء اس بات کو بتاتے ہیں، باقی یہ کہہ لیں کہ یہ لال و جواہر ہیں کہ جو ہمیں معارف اہل بیت نصیب ہوتے ہیں، کہ اس زندگی کا، جس زندگی میں ہم اور آپ اس وقت پائے جاتے ہیں، اس زندگی کی بنیادی سگنیفیکنس عمل ہے بر بنائے علم. یعنی اس زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ اس زندگی میں ہمیں یہ اپرچونیٹی دی گئی ہے کہ ہم عمل صالح انجام دے سکیں، یعنی نیک عمل انجام دے سکیں، اور نیک عمل انجام دینے کے ذریعے سے ہم اپنے اندر کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس پیدا کر سکیں. اس لائف کی سب سے بڑی سگنیفیکنس یہ ہے. اس لائف کی سگنیفیکنس علم نہیں ہے، اگرچہ کہ عمل علم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، لیکن علم جو ہے وہ حقیقتاً اس زندگی کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کی بنیاد جو ہے وہ عمل ہے. اسی لیے قرآن کریم جہاں جہاں بھی آخرت میں لوگوں کی بات کرتا ہے وہاں پر، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ کئی جگہوں پر یہ ذکر موجود ہے کہ قیامت میں لوگ ہوں گے، حساب کے مرحلے سے گزریں گے، اس وقت وہ کہیں گے ربنا ارجع، کہ اے خدا ہمیں دنیا میں واپس پلٹا دیں، نعمل صالحا، تاکہ ہم عمل صالح کر سکیں. کیونکہ جب انسان اس زندگی سے آگے نکلے گا تب اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے, بہت ہی اچھی مثال ہے وہی خواب والی, کہ امام کا قول بھی ہے اور علماء بھی بار بار اس چیز کو دہراتے ہیں کہ اپنی اگلی زندگی کو سمجھنا ہے تو خواب پہ غور کرو. جو خدا تمہیں خواب دکھاتا ہے وہ ہماری اگلی زندگی کی تصویر ہے. تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں آپ علمی طور سے آگے جا سکتے ہیں, عملی طور سے آگے نہیں جا سکتے. آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ 100% ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ان کیریکٹرسٹکس پر جو آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں. یعنی خواب میں آپ جو کچھ بھی اپنے کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ نیا عمل نہیں کر سکتے وہاں پہ, بلکہ جو کچھ جسے ہم کہتے ہیں علمی زبان میں کہتے ہیں ملکات, اور ویسے عام زبان میں سمجھ لیجئے کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس آف دا نفس آف دا سول, وہی چیزیں عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں, وہی کام ہم کر سکتے ہیں, نیا کام نہیں. یعنی جیسے اس زندگی میں نا کہ آپ سوچیں ہاں میں اب یہ ایک نئی چیز انجام دوں, اس میں یہ پاسبل نہیں ہے. تو جب ہم یہاں سے نکل کے اگلے مرحلے زندگی میں جائیں گے تو علم کے بڑھنے کے امکانات بہت ہیں, عمل نہیں کر پائیں گے نیا عمل. یعنی نیا عمل سے مراد نئی خصوصیات نہیں پیدا کر پائیں گے. تو یہ ایک ایسا اہم ترین نقطہ ہے اس لائف کا, یعنی جس لائف میں ہم اور آپ ابھی پائے جاتے ہیں فرام برتھ ٹل ڈیتھ, کہ اس لائف کی سب سے بڑی سگنیفیکنس کیا ہے, وہ عمل انجام دو جو تمہارے اندر اچھی صفات پیدا کرائے. یعنی عمل یوں ہی نہیں, ثواب والا وہ چکر وہ نہیں, وہ عمل انجام دو وہ جس کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے, جس کے ذریعے سے تمہارے اندر صالح صفات پیدا ہوں. یعنی انسان کے اندر صفت تقویٰ پیدا ہو سب سے پہلی چیز, جس کی قرآن نے سب سے زیادہ سفارش کی. انسان کے اندر دیانتداری پیدا ہو, جھوٹ اور دھوکے اور فریب سے انسان دور ہو. یعنی یہ ان تمام چیزوں کو ایز کوالٹی اچیو کرنا ہے, اور یہ کوالٹی بنتی ہی نہیں ہے بغیر عمل کے. یعنی آپ جتنا بھی علم حاصل کر لیں, جتنا بھی جان لیں, کوالٹی نہیں پیدا کرائے گا علم. یعنی آپ کو اویئرنیس دے گا, متوجہ کرے گا, آپ کے اندر موٹیویشن پیدا کرے گا, لیکن آپ کہیں کہ یہ چیز ہاں میرے اندر راسخ ہو گئی, اب یہ صفت میرے اندر پیدا ہو گئی ہے, وہ فقط اور فقط اس وقت ہوگی جب ہم اپنے علم کے مطابق پرسیویرنس کے ساتھ عمل کریں گے. یعنی ایک دن عمل کرنے سے نہیں, مثال کے طور پر ایک رات نماز شب پڑھنے سے نہیں کوالٹی حاصل ہو جائے گی جو نماز شب کی نورانیت ہے, اس کو سال ہا سال. یعنی جیسے مثال کے طور پر جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو حقیقی انسان ہے انبیاء اور اولیاء اور ائمہ علیہ السلام, کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے, یہ بھی آغا صاحب نے سنایا تھا کہ جب جناب مریم کا انتقال ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس نہیں تھے, کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے. واپس آئے تو دیکھا کہ والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, ان کو اذن خدا سے زندہ کیا اور پوچھا کہ آپ دنیا میں واپس آنا چاہتی ہیں, مزید زندگی گزارنا چاہتی ہیں. انہوں نے کہا ویسے تو کوئی خواہش نہیں ہے یہاں واپس آنے کی, لیکن دو چیزوں کی وجہ سے دل چاہتا ہے. نے پوچھا وہ دو چیزیں کیا ہیں, کہ سردیوں کی نماز شب اور گرمیوں کے روزے. سردیوں کی نماز شب اور گرمیوں کے روزے, یعنی وہ دونوں چیزیں جن سے ہم بھاگتے ہیں جی, کہ وہ دونوں چیزیں جس سے ہم بھاگتے ہیں, کہ سردیوں میں صبح اٹھنا کیوں پڑتا ہے اور یہ روزے اتنے لمبے لمبے دنوں اور گرمیوں میں کیوں آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حکمت چھٹے امام نے بیان فرمائی کہ افضل الاعمال احمزها, سب سے زیادہ بافضیلت وہ عمل ہے جس میں تمہیں سب سے زیادہ زحمت اٹھانا پڑے. یعنی کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ مجھے اس زندگی میں تین چیزیں محبوب ہیں, مہمان کی مہمان نوازی کرنا, گرمیوں کے روزے رکھنا, اور تلوار سے خدا کے رستے میں جہاد کرنا. افضل الاعمال احمزها, اس عمل کی قیمت ہے کہ جس کے اندر تمہیں راہ خدا میں زیادہ زحمت اٹھانی پڑے. یعنی یہ وہ چیز ہے جس سے ہم بالکل بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل زندگی میں زحمت نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے امام خمینی نے کہا کہ جس عمل کے لیے زحمت اٹھاتے ہو اس کا نقش تمہارے نفس پر اتنا گہرا بنتا ہے. جو عمل یوں ہی گزرتا چلا جاتا ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کو کبھی بھی یاد نہیں آئے گا کہ میں نے گرمیوں میں دسمبر میں جب پاکستان میں روزے رکھے تھے, نہیں یاد آئے گا. ہمیشہ جون جولائی کے روزے یاد آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زحمت ہے, اس کا نقش نفس پہ موجود ہے گہرا. تو بیسیکلی اگر ہمارا علم عمل میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا تو ہمارا پرپز آف لائف فیل ہے. میرے کہنے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ کہ اس زندگی میں, علم کی اس زندگی میں, یعنی ویسے تو حقیقتاً علم ہی ہے جو انسان کو بلند کرتا ہے, یا علم ہی ہے جو خدا کی بارگاہ میں اوپر اٹھتا ہے, لیکن اس زندگی کی سگنیفیکنس یہ ہے, وہ ہے عمل صالح کے ذریعے سے نیک اور پاکیزہ صفات کو نفس کے اندر پیدا کرنا. اور جتنی زیادہ باطہارت اور جتنی زیادہ عمدہ صفات نفس میں پیدا ہوں گی انتقال کے بعد, پھر وہ نفس اتنا ہی ایلیویٹ ہوگا, یعنی اس درجے کا علم اس کو حاصل ہو جائے گا, اس درجے کی نورانیت و شہود تک وہ پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے خدا نے فرمایا سورہ فاطر کی جو آیت ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, کہ جو چیز خدا کی طرف اٹھتی ہے وہ کلمہ طیب ہے. کلمہ طیب یعنی طہارت نفس, ایمان, سچائی. لیکن والعمل الصالح یرفعہ, لیکن کلمہ طیب کو اٹھانے والی چیز عمل صالح. بہت سورہ فاطر کے اندر بہت خوبصورت آیتیں, الیہ خدا کی طرف یصعد الکلم الطیب, جو چیز بلند ہوتی ہے وہ کلمہ طیب ہے. کلمہ طیب کیا ہے؟ ایمان ہے, صحیح ہے. لیکن والعمل الصالح یرفعہ, اس کو اٹھانے والی, اوپر لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ جہاز کیا ہے, کیریئر کیا ہے؟ وہ عمل صالح. اور یہ اس زندگی کی سگنیفیکنس ہے کہ عمل صالح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صفات کلمہ طیب کو بلند کرتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ اب اس کنکلوژن پہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مین جو ہمارے مین موٹیوز ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں, کہ ہم کوئی بھی بات جو ہیں وہ محض ایک یوں سمجھ لیں کہ ذہنی عیاشی کے لیے یا ایک علمی موشگافی سمجھتے ہیں, بال کی کھال اتارنا, اس کے لیے ہم کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. بلکہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس تمام علم کو عملی ہونا چاہیے. یہ تمام علم جو ہے یہ عمل صالح میں ڈھلے, اس سانچے میں تبدیل ہو, اور عمل صالح کے نتیجے میں نفس کے اندر نورانی صفات پیدا ہوں. یہ چیز ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہے, کارآمد ہے, اور اس یہی مقصد ہے خدا کا دین بھیجنے کا اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کا. یعنی یہاں بھی ایک بہت سادہ سی بات ہے کہ ہم بعض اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ اچھا دین کا مقصد ہے کہ لوگ مثال کے طور پر سچ بولنا شروع کر دیں اور دھوکہ دینا بند کر دیں اور ناپ تول پوری کرنے لگیں. یہ دین کا بالکل مقصد نہیں ہے, یہ دین کا بالکل مقصد نہیں ہے. اگر دین کا مقصد یہ ہو تو جو لوگ مثال کے طور پر یہ سب کام کر رہے ہیں وہ یہ کہنے میں بالکل حق بجانے میں کہ بھائی ہمیں اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کی ضرورت کیا, ہم بغیر اس کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ہم ناپ تول پورا کر رہے ہیں اور ہم جھوٹ نہیں بول رہے اور ہم آپس میں دھوکہ نہیں دے رہے, یہ اتنی مصیبت کھکیڑ جھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ دین کا مقصد بالکل نہیں ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیندار بننے کے پری ریکوزٹس میں یہ چیزیں شامل ہیں, نہ کہ دین کا مقصد ہے. یعنی انسان کا با ادب ہونا, انسان کا مہذب ہونا, انسان کا تمیزدار ہونا, یہ پری ریکوزٹ ہے دیندار ہونے کے لیے, نہ کہ مقصد دین ہے. مقصد دین فقط توحید اور آخرت ہے. مقصد دین فقط دو چیزیں ہیں, اللہ کی بندگی پر قائم کیا جائے با معرفت, اور اصلی زندگی کے لیے تیار کیا جائے کہ وہاں انسان کامیاب ہو. یہ ہے دین کا مقصد. یہ نہیں ہے کہ سچ بولنا, یہ تو جب انسان دیندار بننے جا رہا ہوتا ہے تو اسے ایسا ہونا چاہیے, کہ مقدمہ ہی دینی ہے نہ کہ مقصد دین ہے. اور اگر اس کو آپ مقصد مان لیں تو پھر باقی لوگ صحیح کہتے ہیں کہ ضرورت کیا ہمیں یہ سب کرنے کی. ہم کیوں روزے رکھیں، ہم کیوں نمازیں پڑھیں، ہم کیوں یہ سارے مسائل مال خرچ کریں، جب اس کے بغیر ہی ہم مقصد دین تک پہنچ رہے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہم دیندار ہیں، اگر ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے نزدیک ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کیوں آئے، امام کیوں آئے، امام نے کس چیز کی طرف دعوت دی. یعنی کہ جو بہت مشہور واقعہ ہے امام علی علیہ السلام کا، کہ جمل میں صفیں ترتیب دے رہے ہیں اور کسی نے آ کے پوچھا کہ کس خدا کی بندگی کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. تو اصحاب نے ڈانٹا اس شخص کو، بظاہر کوئی عربی بدو تھا، اس کو ڈانٹا کہ تم دیکھتے نہیں ہو اس وقت کیا کام کر رہے ہیں. آپ نے لوگوں کو روکا اور کہا کہ اسی کام کے لیے تو جنگ ہو رہی ہے، ورنہ اگر یہ توحید کا نفاذ اور توحید کا نشر مقصد نہ ہوتا پھیلانا، تو جنگ کس بات کی تھی پھر؟ تو بنیادی چیز یہی ہے. یعنی کہ بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ مختلف شیطانی پلانز کی وجہ سے، اور اس پر بھی تھوڑی سی آج مجھے گفتگو کرنا ہے انشاءاللہ، کہ شیطان کا جو بنیادی اٹیک ہوتا ہے وہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ اصل مقصد سے انسان کو ہٹا لیا جائے. جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شیطان کیا کہہ کے چلا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور اغوا کا مطلب ہوتا ہے بے ہدف بنانا، بے مقصد کر دینا. تو شیطان نے صرف لا دینوں کو نہیں، دینداروں کو بھی بے مقصد بنایا کہ تم یہ کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، دین کے جتنے بھی ارکان اور اعمال ہیں اس کو ایز ٹریڈیشن انجام دیتے رہو، مقصد کی کوئی خبر نہ ہو، کہاں پہنچنا ہے، نماز کو کدھر لے جانا چاہیے، عبادات انسان کو کس طرف رہنمائی کر کے لے جائیں، اس سے کوئی سروکار نہ رہے. صرف کیا ہو، بس جتنا کچھ بھی یہ دین ہے وہ ایک ٹریڈیشن اور ایک کسٹم بن کے رہ جائے. ٹھیک ہے، تو جیسے پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ آج ہم تھوڑا سا اس چیز پر بات کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے یا بنی آدم کے عنوان سے بھی کافی گفتگو کی ہے. یعنی صرف حضرت آدم اور ان کے واقعات ہی نہیں، بلکہ اس کے بعد اولاد آدم کے لیے بھی قرآن کریم کی بہت ساری نصیحتیں اور وصایا موجود ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، سورہ یاسین کی آیت، یا بنی آدم لا تعبد الشیطان انہ لکم اعدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ خدا نے خبردار کیا ہے کہ یہ شیطان، یہ تمہارا عدو مبین ہے. اچھا، اب اس میں عدو مبین کا جو بظاہر مطلب ہے وہ عجیب ہے. عدو مبین کا مطلب ہے کہ تمہارا روشن اور کھلا ہوا دشمن ہے. تو یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ یعنی شیطان کی دشمنی جو ہے وہ چھپ کے ہوتی ہے، کھلی بھی ہوتی ہے. جب وہ ہمارے سامنے جو چیزیں لے کر آتا ہے، یا ہم جن امور کے ذریعے سے ہم سے دشمنی کرتا ہے، جن چیزوں کے ذریعے سے ہمیں اغوا کرنا چاہتا ہے، وہ چیزیں کھلی بھی ہوتی ہیں یا کوئی بہت زیادہ کسی لفافے میں یا کسی اس میں بند ہوتی ہیں؟ تقریباً کھلی ہوئی، مطلب اس کے جائیں کہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ سب کچھ جو یہ ہمارے سامنے لا رہا ہے، یہ حق نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم کو بہکانا چاہ رہا ہے، جس کے ذریعے سے ہم کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ سورہ یاسین مڈل 50 کے بعد ہے. تو پہلی چیز تو یہی ہے، بندگی. یعنی ابن آدم کو، اولاد آدم کو جو خدا کی سب سے پہلی نصیحت ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس کھلے ہوئے دشمن کو تم بھی اپنا دشمن قرار دو. اچھا، اب دیکھیں ایک بات اور بڑی عجیب ہے. یعنی انسان اتنی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں کہ واقعی اس کی کوئی ایکسپلینیشن دینا ممکن نہیں ہے. جو شخص ہمارے والدین کے ساتھ بدترین سلوک کرے، کیا ہم کبھی اس کی بات قبول کر سکتے ہیں؟ اصولاً نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اس نے ہمارے ماں اور باپ دونوں کو جنت سے نکلوایا، ان کے لباس اتروائے اپنے وسوسے کے شر سے، لیکن اس کے باوجود بھی انسانیت کی بڑی تعداد اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اور اس سے دوستی کرنے کو تیار ہے. اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جس کو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے اس زندگی کو اور اس زندگی میں صالحیت کے ساتھ رہنے کو بہت آسان کر دیا ہے. یعنی ہرگز ہرگز یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی کہ ہمیں یہ چیز پتہ ہے, یعنی عقلی جو جتنے بھی استدلال ہیں ان سے ہٹ کے, کیونکہ یہ تمام کے تمام واقعات تمام اہل کتاب کے پاس موجود ہیں, یہودی عیسائی مسلمان سب کو پتہ یہ باتیں, لیکن اس کے باوجود کوئی بھی شیطان کو اپنا دشمن بنانے پہ تیار نہیں ہے, اس کو دشمن ڈکلیئر کرنے پہ تیار نہیں ہے. میں وہ سورہ آراف سے ہی کچھ آیتیں, تین چار مقامات ہیں, اس کو پڑھ کے آج کی حد تک پھر بات ختم کرتے ہیں. یہ آیتیں ہیں 26 سے, سورۃ الاعراف کا نمبر 7 اور آیت نمبر 26. اب یہ حضرت آدم کے زمین پر اتارے جانے کے بعد بات ہو رہی ہے, یعنی اس سے پہلے کا ذکر ہے. قال بتو بتو کا مطلب میں نے باپ کو بتا دیا تھا کہ گو ڈاؤن, کہ اب تم جاؤ زمین میں اور اب تمہارے لیے رہنا اور جینا اور مرنا زمین کے اندر ہے. پھر اس کے بعد یہ بات ہو رہی ہے, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, اے آدم کی نسل, قد انزلنا علیکم لباسا, بے شک ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر لباس, پوشاک. اچھا, اب یہ بات تھوڑی سی پھر ڈیفرنٹ ہو جائے گی, اس چیز کو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. یہ عجیب سا جملہ ہے نا, لفظ انزلنا, ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا لباس, تو اس کی تشریح یہ انزلنا, یہ جیسے سورہ حدید میں کہ تمہارے اوپر لوہا نازل کیا, یا اسی طریقے سے بہت ساری انزلنا اور انعام, سورہ انعام میں بھی جو چوپایوں مویشیوں کے بارے میں, وہاں بھی انزلنا ہے. تو یہ انزلنا لباس میں, مویشیوں میں, لوہے میں, یہ انزلنا سے کیا مراد ہے؟ یعنی انزلنا کا نزول کا مطلب ہوتا ہے جب ایک چیز اوپر سے نیچے آتی ہے, تو یہ اوپر سے نیچے آنے کا, اور خدا کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا, یعنی ہم نے اپنے پاس سے یہ تمہارے درمیان بھیجا, تو یہ اس کا کیا سینس ہے, یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے. تو اے بنی آدم, ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا لباس, یواری سواتکم, جو تمہاری خرابی کو یا تمہارے شرمگاہ کو کو بچاتا ہے, اس کو کور کرتا ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے. وریشا, اور تمہارے لیے ایک سورس آف بیوٹی بھی ہے. یعنی لباس کے بنیادی طور پر کیا مقاصد ہیں جو خدا نے انسانوں کو عطا کیے, کہ انسان کے جسم کو اور اس کے پرائیویٹ پارٹس کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کو بچانا ہی کہہ لیں, یا اس کو پوشیدہ رکھنا, اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور زینت ایک لحاظ سے. لیکن اگلا جملہ بڑا عجیب ہے, ولباس التقوی ذلک خیر, یہ ظاہری لباس جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا, تمہاری پوشاک, یہ اس کام کے لیے ہے. لباس التقوی, اور تقوی کا لباس, ذلک خیر, یہ اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقوی کا لباس پہن لو اور وہ لباس اتار دو, خیر کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ خیر کا مطلب یہ ہے کہ خالی اس لباس کی زینت کے چکر میں نہ رہو, تقوی کا لباس حقیقتاً تمہاری زینت کا تعین کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس سے تقوی ذلک خیر, یعنی تقوی کا جو لباس ہے. اچھا, اب یہاں پر دیکھیں ایک اور بات بڑی اہم ہے سمجھنا, تقوی کو بطور لباس کیوں کہا, جبکہ تقوی, یعنی خود قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت ہے کہ تقوی صفت ہے, اور صفت انسان کے نفس کا حصہ ہوتی ہے. ہر اچھی چیز جب انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو گویا کہ اس کو لباس کے طور پر اڑتا ہے. یعنی ظاہری طور پر اختیار کرتا ہے, اور اگر اس میں اس نے پرسسٹنس اور پرسیویرنس کو جاری رکھا تو پھر وہ چیز لباس نہیں رہتی بلکہ انسان کے اندر جذب ہو جاتی ہے, اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے. لیکن کیونکہ یہاں خطاب کس سے ہو رہا ہے, کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ بنی آدم سے, اور بنی آدم میں ہر قسم اور ہر معیار کے لوگ ہیں, اس لیے یہاں پر معیار گفتگو وہ نہیں ہے جو اولیاء خدا سے ہوتا ہے. یعنی کہیں بھی جب اولیاء خدا سے جب بات ہو رہی ہے تو وہاں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ تقویٰ کسی لباس کا نام ہے, اس لیے کہ ولی خدا کے اعتبار سے تقویٰ صفت نفس ہے, نہ کہ لباس کے طریقے سے پہنے گئی کوئی چیز ہے. لیکن ایک بالکل جنرل, ایک مجھ جیسے ایک بالکل عام آدمی کو خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تقویٰ جو ہے اگر تم اس کو بطور لباس بھی اڑھو گے تو ظاہری طور سے یہ تمہارا پروٹیکشن کرے گا. کس کا پروٹیکشن کرے گا؟ تمہاری عزت کا, تمہاری آبرو کا, تمہارے دیگر معاملات کا, کیونکہ خداوند کریم نے تقویٰ کے بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں قرآن کریم کہ تقویٰ سے, یعنی مثال کے طور پر جو تقویٰ اختیار کرتا ہے خدا اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہ ہو, تقویٰ متقین سے ہی خدا قبول کرتا ہے, جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اسے اللہ علم عطا کرتا ہے, بہت بہت ساری فوائد ہیں تقویٰ کے. تو تم خالی ظاہری لباس کے پیچھے نہ بھاگو, اس کی زیب و زینت کے پیچھے نہ رہو, بلکہ تقویٰ کو اگر بطور لباس بھی اڑھ لو گے تو امید ہے کہ رفتہ رفتہ یہ چیز لباس سے آگے بڑھ کر تمہارے اندر جذب ہو جائے گی, تمہارے وجود کا حصہ بن جائے گی, تمہارے لیے کوالٹی بن جائے گی. تو یہ بنی آدم کو خدا کی نصیحت کہ تقویٰ کا لباس, تقویٰ کا لبادہ اڑھو. اور ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون, وہ ہیں آیات الہی, لعلہم کہ شاید کہ تم یذکرون, یاد کرنے والے بن جاؤ, یاد رکھنے والے بن جاؤ ان حقیقتوں کو. اور یہاں پر دیکھیں پھر یہ جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے ان کے اور ان معارف کے درمیان گیپ کو بیان کیا جا رہا ہے. ذالکا, ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ, دور, یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں سے کی جا رہی ہے کہ جو آیات خدا سے بالکل قریب نہیں ہے, یہ آیات خدا ان کے سامنے نہیں ہے, ان کی دسترس میں نہیں ہے, بلکہ ان کو متوجہ کرایا جا رہا ہے کہ اس طرف بھی دیکھ لو, خالی ادھر نہ دیکھتے رہو, کچھ نظر اٹھا کے بلندی کی طرف بھی دیکھ لو تاکہ تم یاد رکھو. اچھا, اب آیت 27, یا بنی آدم, اے آدم کے اولاد, لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے بنی آدم, اس بات سے ہوشیار رہنا کہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طریقے سے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا. ینزع عنہما لباسہما, اور کیا کیا ان کے ساتھ سلوک, کہ ان سے ان دونوں کا لباس اتروا لیا. لیوریہما سوآتہما, تاکہ ان کی آلات شہوات کو ان کے سامنے نمایاں کر سکے, اجاگر کر سکے, ان کے جو مقامات ہیں کہ جن کو چھپا رہنا چاہیے ان کو کھول سکے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, بے شک وہ دیکھتا ہے, دیکھتا ہے تم کو وہ اور اس کا قبیلہ, من حیث, اس جگہ سے, لا ترونہم کہ جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھتے. یعنی اسی لیے جیسے کہا جاتا ہے نا جنات, تو جنات کے معنی یعنی وہ چیز جو ویزبل نہیں ہے, جو ہڈن ہے نظروں سے. تو یہ شیاطین کیا ہیں؟ یہ جنات ہیں, کہ یہ ایسی جگہوں سے, ایسی جگہ سے, ایسے مقام سے انسان کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سے خود انسان ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرتے ہیں. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. لیکن پھر وہی بات آئی جو میں مسلسل شروع سے زور دے رہا ہوں اور جو آپ کو بہت عجیب لگ رہی ہے, کہ شیطان خدا کے نظام سے ہٹ کے کسی چیز کا نام نہیں ہے. یعنی خدا کے نظام کا ایک پرزا ہے یہ شیطان اور شیطنت. تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے, اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ, بے شک ہم قرار دیتے ہیں, جعلنا ہم قرار دیتے ہیں شیاطین کو, اولیاء ولی کس کا, للذین لا یؤمنون, ان لوگوں کا کہ جو ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے, تو یہ خدا کا نظام ہے کہ جو خدا سے منہ موڑے گا وہ کس کی ولایت میں چلا جائے گا, شیاطین کی ولایت میں چلا جائے گا. یعنی شیطان کے پاس خود یہ طاقت نہیں ہے, شیطان کے پاس کوئی سلطان نہیں ہے. سورہ حج کی آیتوں میں اور سورہ یونس کی آیتوں میں بھی ہے کہ یہ سلطان یعنی سلطنت, یہ پاور, یہ اتھارٹی خدا نے شیطان کو نہیں دی ہے, لیکن یہ اذن عطا کیا ہے کہ جو میرے رستے کو چھوڑے تو اس کو پکڑ لے. سمجھ رہے ہیں, اتھارٹی نہیں دی ہے کہ جس کو چاہو اٹھا کے لے جاؤ, اغوا کر کے لے جاؤ, بلکہ یہ اذن دیا ہے. اذن کے معنی بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اذن الگ چیز ہے, رضامندی الگ چیز ہے. یہ اذن دیا ہے خدا نے کہ جو ولایت خدا سے منہ موڑے, جو یہ ڈکلیئر کر دے, جو یہ چوز کر لے کہ مجھے خدا کا نہیں بننا, تو اس کو لے جا, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے شیطان. تو انا جعلنا, یعنی کہ یہاں پر فوراً ہمارے دماغ میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اچھا وہ تو ہمیں ایسی جگہوں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ان کا, تو وہ تو پتہ نہیں کیا مصیبت ڈھائیں. تو پروردگار کہہ رہے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ جو مومنین ہیں ان کے تمام امور کی ہم حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, اور جس کے امور کی ولایت ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں, شیطان کی مجال نہیں ہے کہ وہاں پہ ہاتھ ڈال سکے. اللہ ولی الذین آمنوا, جو اہل ایمان ہیں ان وہ زیر ولایت خدا ہیں. اور ولایت کا مطلب ہوتا ہے سرپرستی, ولایت کا مطلب ہوتا ہے تدبیر, ولایت کا مطلب ہوتا ہے کنیکشن. تو جس کے امور کی تدبیر خدا اپنے ہاتھ میں لے لے, تو شیطان کی کیا جرات کہ وہاں جا کے اس کی طرف نظر بھی کر سکے. شیطان کا وہاں کوئی کام نہیں ہے. میں نے آپ لوگوں کو آیتیں بھی کافی پڑھ کے سنائی تھی کہ ملائکہ ان کے لیے ملائکہ مغفرت کرتے ہیں ایسے انسانوں کے لیے. آپ ریفرنس کے طور پہ دیکھیے گا سورہ غافر نمبر 40 شروع کی 8-10 آیتوں میں آپ دیکھیے گا وضاحت کے ساتھ بیان کہ مومنین کے لیے کون سے ملائکہ مغفرت کرتے ہیں. معمولی ملائکہ نہیں, جو عرش پر موجود ہیں, جو حاملان عرش ہیں, جو عرش کے گرد تسبیح کرتے ہیں خدا کی, وہ ملائکہ مسلسل مومنین کے لیے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں. یا اسی طریقے سے یہ بھی آغا جوادی عملی نے بیان کیا اس حدیث کو, بہت اچھے خوبصورت پہلو سے بیان کیا کہ وہ حدیث ہے نا کہ جو شخص علم میں دین کی راہ میں نکلتا ہے, علم کے رستے میں نکلتا ہے, تو ملائکہ اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. تو نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خدا کے رستے میں نکلتا ہے, جو خدا کے نظام اور خدا کی آیتوں کو سمجھنا چاہتا ہے, اس کے قدم زمین پر نہیں ہوتے, ملائکہ کے پر پہ ہوتے ہیں. وہ زمین پہ نہیں چل رہا ہوتا وہ شخص, اس کو ملائکہ نے گھیرا ہوا ہوتا ہے, اپنے پروں پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے. یا جیسے سورۃ الاعراف کی آیتوں میں ہے, اگر یاد آتا ہے مجھے صحیح تو 40 نمبر آیت کا ہے اسی میں, کہ جو لوگ, یعنی یہ نتیجہ ہے آیت کا, آیت کا متن نہیں ہے, کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان پر آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں, وہ فقط اس زمین کی زندگی میں نہیں پھنسے ہوئے ہوتے وہ لوگ, بلکہ ان پر آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں, اور علم و معرفت اور یہ نورانیت ان کو خدا کی طرف سے نصیب ہو رہی ہوتی. تو یہ خیال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ ہاں یہ شیاطین جو ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتے اور یہ ایسے ہیں تو یہ جو دل چاہے کریں. نہیں, خدا کہہ رہا ہے لیس لہ سلطان, اس کے لیے کوئی سلطان نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے, لیکن ہم ان لوگوں کو شیطان کی ولایت میں جانے دیتے ہیں جو ہماری پیشکش کو قبول نہیں کرتے, جو ہمارے پیغام پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتے. جی نہیں بالکل, یعنی اس زندگی میں جو چیز 100% انسان کے اختیار میں وہ عمل نہیں ہے, وہ چوائس ہے. یعنی جو بنیادی طور پر اختیار ہے کہ مجھے کس رستے پہ جانا ہے, یہ 100% خدا نے انسان کے اختیار میں دیا ہے. مطلب ایون میں نے آپ لوگوں کو وہ آیتیں بھی پڑھ پڑھ کے سنائی تھی پہلے, کافی پہلے, سورہ بنی اسرائیل کی, سورہ ہود کی, کہ ایون خدا نے اپنے آپ کو بھی وہاں سے ہٹا لیا. کہ یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی نا کہ ومن اراد الآخرتا یا من کان یرید العاجلتا, یا یہ کہ ایک شخص ہے, یہ بھی سورہ اعراف 175 میں ذکر ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا, اور ولو شئنا لرفعناہ, اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کرتے آیتوں کے ذریعے سے, ولکنہ اخلد الی الارض, لیکن وہ زمین اور مٹی سے چمٹ گیا, وہ چمٹ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اختیار کو فوقیت ہے بنسبت مشیت خدا کے. یعنی اختیار کے مسئلے میں خدا نے اپنے آپ کو بھی پیچھے کر لیا ہے. تو جو بیسک چوائس ہے جس کی بنیاد پر ہماری پوری زندگی شیپ اپ ہوتی ہے, وہ 100% ہماری ہے. نہیں, انشاءاللہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. میری زندگی جو بن رہی ہے, خدا چاہے گا بر بنائے ہمارے ارادے کے, یعنی کہ ہم جو چیز چوز کریں گے آپ کو وہ لائف خدا بنا کے دے گا. مشیت الہی اس کے حساب سے چلے گی. اور اس کے لیے خدا نے کیا کہا کہ پہلے ہم نے تم کو 3 چیزیں دے دیں جس کی جو تمہارے چوائس میں تمہاری مددگار ہیں, ہدایت فطری, سمع بصر و فؤاد, جن کے ذریعے سے تم آیات آفاقی کو دیکھ سکتے ہو, اور نبی اور کتاب. یہ تمہارے بغیر مانگے ہم نے دے دیا جو تمہاری چوائس میں تمہاری ہیلپ کریں گے. اب اس کے بعد چوائس 100% تمہاری ہے, جو تم چاہو گے پھر زندگی ہم ویسی بنا دیں گے. یہ اس طریقے سے نظام, ٹھیک ہے؟ یعنی کہ خدا یہ نہیں کر رہا کہ ہماری زندگی میں ہماری چوائس کو کوئی چیز ریپلیس کرنے والی نہیں ہے, نہ اس میں شیطان ہے, اور حتیٰ یہ کہ رب نے بھی اپنے آپ کو اس کے بعد رکھا ہے. یعنی من کانا یریدو کے بعد نتیجہ ہے, یا من اراد الآخرتا کے بعد نتیجہ ہے. ارادہ 100% انسان کا ہے. اچھا, اب اس کے بعد یہ شیطان جس کا ولی ہو جائے وہ کیا کرے گا, وہ اذا فعلوا فاحشة قالوا وجعلنا عليها وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. یہ آیت ہم نے پڑھی تھی پہلے سورہ بقرہ کی 269, کہ جس میں خدا نے یہ فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان کا کیا کام ہے؟ 2 کام ہے. ایک ڈرانا ہے فقیری سے, کہ تاکہ انسان نیکی سے قدم پیچھے ہٹائے فقیری کے ڈر سے, اور پش کرنا ہے فحشاء اور برائی کی طرف. اور پہلی ہی اسٹیج پر شیطان کی انٹینشن جو ہے وہ بھی بیان ہو گئی کہ اس کی انٹینشن کیا ہے. اس نے تمہارے والدین کے ساتھ کیا کیا؟ کپڑے اتروائے. تو اب تمہارے ساتھ بھی اس کو یہی کام کرنا ہے, یعنی یہی اس کا مین ویپن ہے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے, کہ ان کے لباسوں کو چاک کرے, اور اس کے ذریعے سے ان کو فحشاء پر آمادہ کرے, یا فحشاء کی طرف لے کے جائے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, جو لوگ ولایت شیطان میں چلے جاتے ہیں, جب وہ فاحش عمل فعل کو انجام دیتے ہیں اور ان کو اس پر سرزنش کی جاتی ہے, قالوا, تو جواب میں کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا, کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو, اپنے آباء و اجداد کو اس رستے پر پایا, اور واللہ امرنا بہا, اور جب اس سے بھی بات نہیں بنتی تو وہ ملبہ اٹھا کے خدا پر, کہ اور اللہ نے ہم کو اس قسم کے کام کرنے کا حکم دیا ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. کیا تم اللہ پر وہ بات رکھتے ہو, وہ قول خدا سے منسوب کرتے ہو کہ جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے؟ یعنی قرآن کریم میں ہر جگہ آپ ایک چیز ضرور محسوس کریں گے کہ خدا کی طرف سے علم اور دلیل پر جتنا زور ہے نا قرآن میں, اتنا ہی ہم مسلمان علم اور دلیل سے اپنے کو دور رکھتے ہیں اور ہر چیز کو ایک ڈاگما یا ایک بھائی عقیدے کے, محض ایک عقیدے یا ایک ٹریڈیشن کے طور پہ تھرسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب خدا نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ سب کچھ بول رہے ہو کہ جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے؟ تمہارے پاس اس کا علم ہے, ثبوت ہے کہ اس قسم کی بات خدا کی طرف سے. لیکن یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ فاحش کی تفسیر ہونا بہت ضروری ہے. کہ فحشا کی جب بات ہے کہ فاحش عمل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس رستے پر پایا یا خدا نے اس بات کا حکم کیا, تو فاحش کی تعریف کیا ہے؟ فاحش میں کیا چیز شامل ہے؟ اس کا مین مینیفیسٹیشن یہی ہے, بے لباس ہونا, ٹھیک ہے. لیکن فحش کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ فحش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز, چاہے وہ کسی کی ذاتی ہو یا کسی برائی کے عنوان سے ہو, یعنی جس چیز کو پوشیدہ رہنا چاہیے اس کو سر عام لا کے کھڑا کر دیا جائے, یہ فحش ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فحش کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز چھپی رہنا چاہیے, پوشیدہ رہنا چاہیے, پردے میں رہنا چاہیے, اس کو بے پردہ کر کے سر عام لے آنا, بازار میں لے آنا, سڑک پہ لے آنا, یہ ہے فحش, ٹھیک ہے. یہ مطلب فحش کا ہے. تو اب اس فحش میں کیا چیز ہے؟ کسی مومن کی کوئی خرابی ہمیں پتہ ہے اور ہم اس کو پوشیدہ رکھنے کے بجائے سر عام بیان کریں, یہ بھی فحش ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ فحش کا مطلب خالی یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, وہی معنی اور مصداق والی بات ہے کہ یہ اس کا مصداق ہے, یعنی یہ چیز اس پر اپلائی ہوتی. کیوں؟ اس لیے مثال کے طور پر کہ انسان کے جو, جسے ہم کہتے ہیں شرمگاہ یا پرائیویٹ پارٹس, اس کو کور ہونا چاہیے, اس کو پوشیدہ رہنا چاہیے, اس کو ظاہر کرنا, یہ فحش کی تعریف پر آ رہا ہے, یہ فاحش ہے. لیکن صرف یہی فاحش نہیں ہے, ہر وہ چیز جس کو پوشیدہ رہنا چاہیے اس کا سر عام ظاہر کر دیا جانا فحشا میں آتا ہے, اور یہی شیطان چاہتا ہے. یعنی کہ یہ جو شیطان کا انسانوں کو فحشا میں مبتلا کرنا ہے, تو اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو پوشیدہ رہیں تو بہتر ہے, ظاہر ہونے سے کیا ہوتا ہے, یعنی اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے تو فساد پھیلے گا. جیسے مثال کے طور پر کہ آپ نے کسی سے بھی سن لیا کہ وہ کسی بھی انسان کے بارے میں غلط جملے کہہ رہا تھا, اب اگر ان جملوں کو پوشیدہ نہ رکھا جائے, سر عام بیان کر دیے, تو کیا ہوگا, فساد پھیلے گا ہی نہیں پھیلے گا, یہ فحش ہے. اسی طریقے سے انسان کے, مثال کے طور پر زن و مرد کے تعلقات ہیں, دین یہ کہتا ہے اس کو پوشیدہ رہنا چاہیے, اس کو آپ کھول کے سامنے لے گا فساد پھیلے گا. تو یہ ہے, انہیں فحش کی تعریف فقط یہ نہیں ہے, فحش کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جن چیزوں کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے اس کو سر عام ظاہر کر دینا, یہ فحش ہے. اور یہ شیطان کا سب سے مین ویپن ہے, اور سب سے زیادہ انٹرسٹ اس کا اسی چیز میں ہے کہ انسانوں کو اس کام میں مبتلا کر دے. صحیح, انہیں کہ جیسے غیبت, چغلی, تہمت, یہ سب فحشائیں, یہ سب فاحشات کی صف میں آتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے عیوب کو اچھالنا, کسی پر تہمت لگانا, کسی کے بارے میں برا جملہ کہنا, یا جیسے چغلی کا مطلب یا اس قسم کا دشنام ترازی کے ادھر کی بات ادھر کر دینا, ٹھیک ہے. تو یہ اس کو اوور آل ڈیفینیشن کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اب یہاں سے ہمیں پھر بات وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ قالو وجدنا علیہ آباءنا, کہ بہت سارے اس قسم کے مضموم طور طریقے کہ جب کہا جائے تو ان سے کہا نہیں یہ سب چیزیں تو چلی آ رہی ہیں, یہ تو ہمارا ٹریڈیشن ہے, یہ تو ہمارا کسٹم ہے, یہ تو ہماری روایات ہیں, یہ کیسے بند ہو سکتی ہیں, یا اس کو خدا کی طرف لے جانا. تو خدا کہہ دو اے پیغمبر کہ خدا فحشا کا حکم کبھی نہیں کرتا. ان قل امر ربی بالقسط, بلکہ خدا کس چیز کا حکم دیتا ہے, میرا رب کس چیز کا امر کرتا ہے, بالقسط, قسط کے ساتھ. قسط, قسط کسے کہتے ہیں, قاف سین توئے. اس کا مطلب کیا ہے, عدل. لیکن عدل میں نے شاید دو اس میں لیکچرز پہلے بھی اس کا فرق شاید آپ کو سمجھایا تھا کہ عدل, انصاف, قسط یہ الگ الگ اس کے میننگ ہے. عدل کا مطلب کیا ہے دین کے نقطہ نظر سے, عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. انصاف کا مطلب کیا ہے, نصف سے نکلا, برابر برابر, یہ الگ چیز ہے. برابر برابر دینا الگ چیز ہے, عدالت کرنا الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اور عدل بھی بیسیکلی ایک نظریہ ہے کہ ہاں ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے جس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے. قسط کا مطلب ہے کہ اس نظریے کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا, ٹھیک ہے. اس لیے خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا جو ہے انہیں کہ جیسے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, لیکن خدا جب بات کرتا ہے مینلی تو قسط کی بات کرتا ہے کہ خدا نے انبیاء کو کس لیے بھیجا, لیقوم الناس بالقسط, کہ انسان خالی عدالت پہ تقریریں کر کے نہ فارغ ہو جائیں, یہ کتابیں نہ لکھتے رہیں عدالت پہ, بلکہ عدالت کو عملی طور سے معاشرے میں نافذ کریں اپنی زندگیوں میں, یہ ہے قسط. تو انبیاء کو خدا نے, وہی جو امام خمینی نے حکومت اسلامی میں جو استدلال قائم کیا ہے وہ یہ استدلال قائم کیا ہے کہ انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے خدا کی طرف سے کہ خالی آئیں اور مسائل بتائیں اور چلے جائیں. اور یہ مقصد ہے سورہ حدید کی آیت میں کہ اللہ نے مبعوث کیا کیوں, لیقوم الناس بالقسط, اور اسی میں وانزلنا الحدید, کہ اور اگر عدالت کو عملا نافذ کرنے میں زور بازو چاہیے تو یہ ہم نے لوہا بھی نازل کیا کہ پھر اس سے کام لو اگر عدالت عملا نافذ نہیں ہوتی. تو امر ربی بالقسط, کہ خدا اس قسم کی فضول باتوں کا کسی کو حکم نہیں دیتا, بلکہ خدا کیا کہتا ہے, عملاً عدالت قائم, علم, کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جس کا علم نہ ہو, جس کی کوئی دلیل نہ ہو, جس کی کوئی بنیاد نہ ہو, اس قسم کی کوئی چیز نہ کی جائے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور کس چیز کا خدا امر کرتا ہے کہ تم اپنے چہروں کو, اپنی جہت کو ہر سجدے کے مقام پر ودعو ہو, یعنی قائم کرو اس کی طرف, خدا کی طرف. وادعو ہو مخلصین لہ الدین, اور خدا کو پکارو کس حال میں, کہ تم نے دین کو خدا کے لیے خالص کیا ہوا ہے, یعنی خدا کو اس حالت میں پکارو. اچھا دیکھیں یہاں پر دین کا مطلب کیا ہے, دین کسے کہتے ہیں, دین کا مطلب ہوتا ہے وے آف لائف, راہ حیات, طرز حیات, کہ تم خدا کو کس حالت میں پکارو کہ تم نے اپنی زندگی کے رستے کو خدا کے لیے خالص کیا ہوا, تو مخلص ہو خدا کے حوالے سے, اس حالت میں خدا کو پکارو, خدا اس چیز کا تم کو حکم دیتا ہے. اب یہ آیت کافی انٹرسٹنگ ہے, ایک آیت چھوڑ کے, آیت نمبر 31, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, خذوا زینتکم, اپنی زینت کو اختیار کرو, پکڑو. اب یہاں پر ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہمیں مل گیا لائسنس اچھے اچھے کپڑے پہننے کا اور زیب و زینت سب چیزوں کا, اگلا ٹکڑا بہت لطیف ہے, عند کل مسجد, عند کل مسجد, جب ہر مسجد کے قریب ہو, نزدیک ہو. ہر مسجد یعنی مسجد کیا کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے کی جگہ, سجدہ کرنے کا مقام. تو حقیقتاً بنی آدم کو زینت کب اختیار کرنی چاہیے؟ جب خدا کی طرف رجوع کر رہا ہو, اس وقت سب سے خوبصورت بن کے خدا کی بارگاہ میں جائے. سب سے زیادہ زینت اس وقت اختیار کرے. خضو زینتکم, اے بنی آدم اپنی زینتوں کو اختیار کرو, خضو پکڑو. عند کل مسجد, ہر مسجد کے پاس, ہر مسجد کے نزدیک. اور اسی چیز کو میں نے آپ لوگوں کو ریاکاری کی جب ہم بات کر رہے تھے تو آیت اللہ بہجت کا ایک جملہ بھی اس وقت میں نے سنایا تھا کہ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ ریاکاری یا دکھاوا جو ہے نا, اس کی سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ انسان دوسروں کو اہمیت دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اہم ہے, ان کو میں دکھاؤں. مومن کی نظر میں سب سے زیادہ لائق اہمیت خدا ہے, تو وہ جتنی زینت کرتا ہے وہ خدا کے لیے کرتا ہے کہ خدا کو دکھانا ہے. انہیں واقعا اگر ہم یہ کام کریں کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو ہم اپنا بہترین لباس پہن کے, بہترین خوشبو لگا کے, اور ہم کہیں کہ اے خدا دیکھ میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں, میں کتنا اچھا بن کے تیرے پاس آیا ہوں نماز پڑھنے, تجھ سے بات کرنے. ایسا ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ وہی چیز ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے یہ ریاکاری وغیرہ کے جتنے جراثیم ہیں نا, پھر یہ ختم ہوتے ہیں. جی ہاں, تو یعنی کہ یہ جب انسان سجدے کے لیے جائے, جب خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے آمادہ ہو, تو خضو زینتکم, کہ ہم نے یہ لباس تمہارے لیے نازل کیا, یہ انواع و اقسام کی خوبیاں نازل کی, ان کا بہترین استعمال کس وقت ہے؟ عند کل مسجد, ہر مسجد کے وقت, ہر سجدے کے موقع پر. وَكُلُوا وَشْرَبُوا, اور خدا یہ کہتا ہے کہ اور کھاؤ اور پیو. وَلَا تُسْرِفُوا, لیکن اسراف نہیں کرو. ٹھیک ہے, اب اسراف کی تعریف بھی بہت اہم ہے. یعنی اسراف کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی ضرورت سے زیادہ نہیں, جتنا ضرورت اتنا استعمال کرو, کھاؤ پیو, کسی کوئی تمہیں نہیں روک رہا, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اسراف نہیں. اِنَّهُ لا يحب المصرفين, بے شک اللہ مصرفین کو محبوب نہیں رکھتا. قل, اے پیغمبر کہہ دو, من حرم زینت اللہ التی, کہ وہ کون ہے جو حرام کر دے اللہ کی زینت کو. اخرج لعباده, جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے باہر نکالی ہے. یعنی زینت کی, خوبصورتی کی وہ چیزیں جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے باہر نکالی ہیں, کون ہے جو اس کو حرام قرار دے رہا ہے؟ والطیبات من الرزق, اور رزق میں سے جو پاک و پاکیزہ چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, اور یہ بھی کہہ دو اے پیغمبر کہ یہ زینت, خوبصورتی, رزق, پاک و پاکیزہ رزق, یہ مومنین کے لیے ہے حیات دنیا میں. یعنی کیا مطلب ہے اس کا, کیا مطلب ہے اس جملے کا, مطلب کیا ہوا کہ پیغمبر کہہ دو ہیا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, یہ طیبات رزق اور اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت مومنین کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی غیر مومن ہے وہ اگر ان چیزوں سے استفادہ کر رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, یعنی جب انسان اللہ کی بندگی کو قبول کرے تب حقیقتاً اس پر اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں حلال ہوتی ہیں. کہ امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کو بھی گناہ کرتے وقت کسی ایسی جگہ پہ جانا چاہیے جہاں پہ خدا نہ ہو, کیونکہ یہ ساری کی ساری ملکیت, ہر چیز خدا کی ہے. تو خدا کے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ خدا کے دیے ہوئے اعضاء و جوارے ہیں، خدا کا دیا ہوا ارادہ ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت ہے، تمام چیزیں خدا کی دی ہوئی اور اس کے ذریعے سے خدا کی نافرمانی. جی، گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ کام جو ہمارے رب کی مرضی کے مطابق نہ ہو اس کام کو انجام دینا. ظاہر ہے بغیر علم کے تو، یعنی میں نے پہلے ہی جملہ یہ کہا کہ بغیر معرفت کے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، یعنی جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر ہم بہت سارے گناہ لا علمی میں بھی کرتے ہیں، جن میں سے بہت بڑا گناہ غیبت ہے، کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی لیکن اس بارے میں ہم لا علم بھی ہوتے ہیں، غیبت کے حوالے سے یا چغلی کے حوالے سے. یعنی جو سوشل سنز ہیں، معاشرتی گناہ ہیں، یہ بہت زیادہ ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا علم نہیں رکھتے، اور علم اس لیے نہیں رکھتے کہ اس طرف توجہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ بات صحیح ہے، علم تو پہلی سیڑھی. آپ اور کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس کے ساتھ؟ تو انسان پر خدا کی نعمتیں حقیقتاً حلال کب ہوتی ہیں؟ جب خدا پر ایمان لے آیا جائے. اور اس میں وہ شیخ جہاد کی ایک تقریر تھی، اچھا انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ انسان، یعنی کہ جیسے نکاح ہے، نکاح کے اندر یہ صیغے پڑھنے کی، اللہ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو انہوں نے ایک اچھی چیز بتائی، کہنے لگے کہ جو نفس ہے انسان کا، وہ در حقیقت خدا کی ملکیت ہے، خود انسان کی ملکیت نہیں ہے. یعنی انسان خود اپنے نفس کا مالک نہیں ہے. تو جب ہم کسی دوسرے نفس پر تصرف کرنا چاہتے ہیں تو مالک سے اجازت لینا ضروری ہے. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، اچھی دلیل کہ جب ہم کسی دوسرے نفس کو استعمال میں لانا چاہتے ہیں، اس پہ تصرف کرنا چاہتے ہیں، تو بغیر مالک کی اجازت کے یہ کام کریں گے، حرام ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی رزق کی پاکیزہ رزق ہے، جو زینت ہے، اس کا مالک کون ہے؟ خدا ہے. اس کو نگلیکٹ کر کے، اس کو ہٹا کے ان سب چیزوں کو استعمال کریں گے، حرام. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا ہی مومنین کے لیے کیا ہے، اس کو دوسروں کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ دنیا کی زندگی اور پاکیزہ رزق مومنین کے لیے ہی ہم نے بنایا ہے، انہی کے استعمال سے ہم راضی ہیں، اگرچہ کہ ہم باقیوں کو روک نہیں رہے. اس دنیا میں ہم باقیوں کو روک نہیں رہے، لیکن ہم کس کے استعمال سے راضی ہیں اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے حوالے سے؟ مومنین. اور خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت میں خالصتاً مومنین کے پاس ہوں گی نعمتیں، باقیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ یہ جو طیبات رزق ہیں اور زینت ہے، یہ رضامندی ہماری مومنین کے لیے ہے کہ یہ دنیا میں استعمال کریں، انہی کے لیے ہم نے بنائی ہیں، اور آخرت میں خالص ان کے لیے، فقط ان کے لیے. جو غیر مومن ہے اس کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، جتنی بھی زینت ہے اور لذتیں ہیں رزق کی. ابھی ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے رب نے حرام کیا ہے فواحش کو، چاہے ظاہر ہوں چاہے چھپے ہوئے ہوں، والاثم اور گناہ کو، والبغی بغیر الحق. بغ یعنی جیسے آپ کہتے ہیں بغاوت، ایگریشن، بغیر حق، بغیر حق کے، بغیر استحقاق کے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ آخری دو باتیں تھوڑی سی ہم رک کے غور کر لیتے ہیں. ان تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، خدا نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دو. یہ قرآن کی آیتوں میں بہت کم ملتا ہے کہ خدا نے تم پر واجب کیا ہے کہ تم توحید کو مانو. تقریباً ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ خدا نے شرک کو حرام قرار دیا. حضرت لقمان علیہ السلام کی بھی جو نصیحتیں ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اس انداز بیان میں کیا فرق ہے کہ خدا نے تم پر توحید کو واجب قرار دیا ہے. یہ نہیں, تقریباً نہیں ہے. خدا نے تمہارے لیے یہ چیز حرام قرار دی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو. یہ وہی نقطہ ہے جو میں بالکل شروع سے بتا رہا ہوں. توحید کو قبول کرنا صرف ایک نظریاتی کام بھی ہو سکتا ہے, شرک نہ کرنا 100% عملی ہے. شرک نہ کرنا یہ کوئی تھیوری نہیں ہے جس پر آپ بحث کر کے اور چلے جائیں گھر. شرک نہ کرنا 100% عملی ہے. تو قرآن کا یہ بالکل, یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ کہیں بھی یہ اپروچ چینج نہیں ہوتی ہے کہ علم اور عمل کا کمبینیشن, یعنی معرفت اور علم جو تمہیں عمل صالح پہ لے آئے, یہ ہے قرآن. یعنی قرآن کا پوری جو پرپس فلنس ہے, پوری اپروچ جو ہے نا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ بات کی ہے کلام خدا نے کہ جہاں پر ایک چیز سمجھو اور عمل صالح پر آؤ, یا کسی خراب چیز کو چھوڑو. تو ان لا ان تشرکو باللہ ما لم ينزل بھی, اور آپ سمجھ رہے ہیں نا, میں خیال آپ سب اس بات کو ایگری کر رہے ہیں کہ شرک کو چھوڑنا ٹوٹلی عملی کام ہے. یہ کوئی نظریہ یا تھیوریٹیکل بات نہیں ہے. جبکہ آپ کہیں توحید کو ماننا ایک نظریاتی چیز بھی ہو سکتی ہے, اگرچہ کہ نہیں بھی ہو سکتی لیکن ہو بھی سکتی کہ ہاں میں نظریہ توحید کو قبول کرتا ہوں. تو زیادہ تر قرآن کریم میں لا تشرکو باللہ ہے, نہ کہ توحید کو قبول کر لو. اور دوسری چیز, وہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, کہ اللہ کے اوپر کوئی ایسی بات نہ کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے. تم علم نہیں رکھتے یعنی جو کچھ بھی خدا کا نام لے کر کہو, جو کچھ بھی خدا کی طرف سے کہو, اس کے علم کو تمہارے پاس روشن اور آشکار ہونا چاہیے. جو چیز خود تمہیں نہیں پتا, جس کے وہ اللہ کے نام سے کبھی نہیں کہنا, ورنہ اس کی خدا کی بارگاہ میں پکڑ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑے اہم اور چھٹے امام کی ایک حدیث بھی ہے اسی ذیل میں, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ خدا نے مومن بندوں پر واجب قرار دیا ہے کہ بغیر دلیل کے نہ کسی چیز کو قبول کریں گے, نہ بغیر دلیل کے کسی چیز کو رد کریں گے. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اللہ نے مومنین سے عہد لیا ہے, واجب قرار دیا ان پہ, یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ خدا کے ساتھ ایک کوویننٹ میں, ایک عہد میں بن جاتا ہے. اسے سمجھنا چاہیے کہ میں خدا کے ساتھ کس قسم کا میرا عہد و پیمان ہوا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ مومن پر خدا نے واجب قرار دیا ہے کہ بغیر دلیل کے نہ کسی چیز کو قبول کرنا ہے, نہ کسی چیز کو رد کرنا ہے. یعنی کسی چیز کو اس عنوان سے قبول نہیں کرنا کہ میرے باپ دادا کرتے تھے, میرا معاشرہ کرتا ہے, فلاں صاحب نے کہہ دیا, میرے اماں ابا نے کہہ دیا. بغیر دلیل کے نہ کسی چیز کو قبول کرنا ہے, نہ بغیر دلیل کے کسی چیز کو رد کرنا ہے.
کسی چیز سے قرآن آپ کی متفقی
اصطلاح نہیں, ان جنرل لائف میں, لائف میں
اصول میں تو ٹھیک ہے آپ دلیل قائم کر سکتے ہیں, لیکن فروع میں, فروعات دین میں تو آپ یقیناً کسی کو فالو کریں گے.
نہیں دیکھیے, فروعات دین میں جو دلیل ہے وہ سنت ہے,
واجبات میں بھی لے رہے ہیں
نہیں نہیں یعنی کہ اس میں دلیل جو ہے نا, یعنی کہ خدا نے, بہت مشہور حدیث بھی ہے پیغمبر اکرم کی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ انما العلم ثلاثۃ, علم جو ہے وہ تین چیزوں پر ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ آیات محکمۃ, محکم آیتیں, او فریضۃ عادلۃ, او سنۃ قائمۃ. پہلی چیز کیا ہے؟ آیات محکمات, یعنی یہ پورا خدا کا جتنا بھی سمجھ لیں, پوری سائنس, اور عقیدہ جسے ہم کہتے ہیں توحید اور یہ آیات محکمات ہیں. اس کے بعد فریضۃن عادلۃن, وہ فرائض ہیں کہ جو عدل کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں, ان کا علم, یہ وہی ہے جسے ہم فقہ رسول کہتے ہیں. کہ اس کے لیے ہمیں وہ سورس چاہیے, یعنی کہ کیونکہ عدالت کے بنیاد پر جو فریضے آ رہے ہیں ان کے لیے ہمیں عدالت کا کوئی معیار چاہیے جہاں سے ہم لے سکیں. وہ معیار کیا ہیں؟ وہ رسول اور آل رسول ہیں. تو یہاں پر دلیل کیا ہے؟ یہاں پر دلیل یہ ہے کہ کیونکہ وہ عادل ہیں تو لہٰذا جو چیز ان سے آ رہی ہے وہ فریضہ عادل ہے. نہیں, ان کے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے. یعنی کہ ہمارا جو مجتہد ہے وہ بیچارہ ساری زندگی اسی میں صرف کرتا ہے. نہیں, ہر مجتہد اپنی پوری زندگی وہ اپنی اسی بات میں صرف کرتا ہے کہ اس عدالت کے سورس سے صحیح چیز کو نکال کے لے. اب اس کاوش میں کہیں ادھر ادھر 19-20 چیزیں ہوتی ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ سنتن قائمتن, یہ اخلاق ہے, یعنی قائم سنتیں, یہ اخلاقیات ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا علم تین چیزوں کا ہے. یعنی اگر ہم اس کو سمپلیفائی کر دیں, خدا کی نشانیوں کا علم, یعنی وہی توحید اور آخرت اور ان سب چیزوں کا علم, یہ آیات ہیں, محکمات ہیں, محکم آیتیں کہ جو کسی چیز سے بدلتی نہیں ہیں, خدا کا نظام جو قائم شدہ ہے, یہ آیات محکمات ہیں. اس کے بعد فریضۃن عادلۃن, یہ وہی فقہ رسول اور زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جو عادل انسانوں کے ذریعے سے اور عدالت کی بنیاد پر حاصل ہوتے ہیں. اور سنتن قائمتن, یہ اخلاق حسنہ ہیں, یعنی وہ اچھی سنتیں جو نیک انسانوں کی طرف سے قائم کی ہوئی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تین چیزوں کا علم حاصل کرنا واجب ہے. وما خلاہن فہوا فضل, اور جو ان سے خالی ہے وہ اضافی ہے, کرو نہ کرو فرق نہیں پڑتا اس سے. جی, اور کوئی اگلی دفعہ جی